مقام غریب آل مختلف به ربوبیته سائر خلق اجمعی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المحترم، انسان معاصر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد ہوا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ایک ایک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. الا الذين عملوا وعملوا الصالحات، اس گھاٹے سے اور اس خسارے سے فقط وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. تنہا ایمان اور عمل صالح نجات کا ذمہ دار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حق اور صبر کی وصیت نہ ہو. حق اور صبر کی وصیت ضروری ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. وصیت ہے کیا؟ وصیت کے معنی لغت میں نصیحت کرنا، وصیت کے معنی نصیحت، یہ ہے لغوی مفہوم. اور شریعت میں اس کے دو مفہوم ہیں، مفہوم خاص مفہوم عام. وصیت کا مفہوم خاص، انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرے، اس کا نام ہے وصیت. انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی ذمہ داریوں کا ذکر کرے اپنے ورثہ سے، اس کا نام ہے وصیت. یہ ہے مفہوم خاص. اور مفہوم عام یہ ہے وصیت کا، کہ کوئی لمحہ اس زمین کا خالی نہیں ہے جب انسان نہ مر رہا ہو. ہر لمحے میں اس قرآن عرض پر ہر لمحے میں انسان مر رہا ہے. اور یہ قید نہیں ہے کہ فقط بوڑھا مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، نوجوان بھی مر رہا ہے، جوان بھی مر رہا ہے، ادھیڑ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے. تو اور وقت کسی کو نہیں معلوم، وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت مر جائے گا. تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھے، حال کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے. بہت دقیق بات ہے، یہ اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھو، انسان مر رہے ہیں نا اس قرآن عرض کے اوپر، اور جب اس قرآن عرض پر انسان مر رہے ہیں تو کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کس عمر کا مر جائے، ہر عمر کا مر رہا ہے. اچھا، تو وقت معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو معلوم ہے کب مر جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم. تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھ جائے، ہر لمحے حال آخری لمحہ ہے. اور جب زندگی آگے بڑھ گئی تو وہ لمحہ زندگی کا لمحہ تھا. تو جب ہر لمحہ آخری لمحہ ہے تو ہر لمحے میں وصیت لازم ہے یا نہیں؟ یہ وصیت کا مفہوم عام. وہ مفہوم خاص تھا کہ مرتے وقت وصیت کرو، اور مفہوم عام یہ ہے کہ چونکہ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ کس لمحے میں موت آ جائے گی، اس لیے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر، آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو. یعنی وصیت کو ٹالو مت، وصیت میں تاخیر نہ کرو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتا جاہلیہ، جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. رکے رہنا. جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے جاہلیت کی موت کس چیز کو قرار دیا؟ اپنے حال میں مگن ہو جاؤ اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو. یہ جاہلیت ہے. اپنے حال میں مطمئن رہو اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو. یہ جاہلیت ہے. تو اگر تمہارے ذمہ نمازیں ہیں, تمہارے ذمہ روزے ہیں, تمہارے ذمہ آ جائے تو عقلمند انسان وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کر جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ بار بار قرآن مجید نے وصیت کا تذکرہ کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب تم مرنے لگو تو تم اپنی اولاد میں جو ترکہ تقسیم کرو اس میں بیٹے کو دوہرا ملے, بیٹی کو اکیلا ملے. دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے اور بہت آہستہ آہستہ اپنے سننے والوں کو آگے کی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. موضوع کے تقاضے ہیں, عنوان کے تقاضے ہیں, ذرا میرے ساتھ چلتے رہنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا اور بیٹی چھوڑے, ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی چھوڑی, تو بیٹے کو دوہرا حصہ دے دو, بیٹی کو اکیلا حصہ دے دو. آج کا معاصر انسان یہ کہتا ہے کہ جس عہد میں عورت دفتروں میں کام کر رہی ہو, جس عہد میں عورت ہوائی جہاز اڑا رہی ہو, جس عہد میں عورت فوج میں کام کر رہی ہو, اس عہد میں مرد کو دوہرا دینا عورت کو اکیلا دینا یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا سنجیدہ اعتراض ہے اسلام پر, قرآن پر. آج کے معاصر انسان کا بڑا سنجیدہ اعتراض ہے. کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جس میں عورت مرد کے ہمدوش نہیں جا رہی ہے؟ جا رہی ہے نا, ہوائی جہاز مرد اڑائے عورت بھی اڑائے, فوج میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, دفتروں میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, عورت وزارت کے عظمہ چلا جائے عورت صدارت چلا جائے. تو کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ پہنچی ہو. تو یہ اللہ کا کون سا قانون ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا عورت کو کہہ دیا؟ ہے نا قابل غور بھائی, بہت توجہ رہے گا, بہت توجہ رہے گا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. دیکھو رشتے داریوں میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے, آرام سے سننا, بہت آرام سے سننا. رشتے داریوں میں عورت میں اور مرد میں فرق نہیں ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ مرد بیٹا ایک باپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بیوی کا شوہر ہے, ایک اولاد کا باپ ہے. مرد والدین کا بیٹا ہے, زوجہ کا شوہر ہے, اولاد کا باپ ہے. اولاد والدین کی بیٹی ہے, شوہر کی زوجہ ہے, اولاد کی ماں ہے. برابر ہو گیا نہیں؟ بہت بہت توجہ رکھنا, اسے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو رشتے داریوں میں عورت اور مرد برابر ہے. وہ بھی والدین کا بیٹا ہے, یہ بھی والدین کی بیٹی ہے. وہ زوجہ کا شوہر ہے, یہ شوہر کی زوجہ ہے. وہ اولاد کا باپ ہے, یہ اولاد کی ماں ہے. رشتے داریوں میں برابر ہو گئے نا. اچھا لیکن کفالت میں بتاؤں, کفالت میں برابر نہیں ہے. بیٹا جب پیدا ہوا, توجہ رکھنا پوری سوچو, بیٹا جب پیدا ہوا تو ذمہ داری کفالت کی بیٹے کی باپ پر ہے, اور جب بیٹا بالغ ہو گیا تو ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے. جب شادی کر لی تو بیوی کی ذمہ داری آ گئی, جب اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آ گئی. دیکھو کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی جب تک بچہ تھا بیٹا, جب تک بچہ تھا ذمہ داری باپ پہ تھی, بالغ ہوا اپنی ذمہ داری آئی, شادی کی زوجہ کی ذمہ داری آئی, اولاد پیدا ہوئی اولاد کی ذمہ داری آئی. اور اب الٹ دو, بیٹی جب تک بچی تھی باپ کی حالت کر رہا تھا, جب شادی ہوئی شوہر کی حالت کرے گا, جب بوڑھی ہو جائے گی بیٹا کی حالت کرے گا. دیکھ لیا تم نے اس فلسفے کو کہ مرد سر سے لے کے پاؤں تک کفالت کی ذمہ داری قبول کرے, اور عورت اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کسی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی بہت توجہ ہے. اب میں تھوڑا اور واضح کر دوں, کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل انسانیت کے خلاف ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا جائے, عورت کو
گہرا حصہ دیا جائے میراث میں، یہ عدل کے خلاف ہے، عدل انسانیت کے خلاف ہے۔ اب بتاؤ کہ کیسے عدل کا معاملہ ہے؟ توجہ رہے، مرد کو کتنا ملا؟ دو حصے۔ عورت کو کتنے ملے؟ ایک حصہ ملا۔ بھائی بہت توجہ رہنا، اس لیے فلسفہ شریعت اسلامی کو واضح کر رہا ہوں میں۔ ایک گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی، دو، توجہ، ایک گھر میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کل دو اولاد ہیں۔ اچھا، تو مرد کو کتنا دیا؟ دو حصے۔ عورت کو کتنا دیا؟ ایک حصہ۔ اب یہ دونوں بڑھیں گے، بیٹا بھی بڑا ہوا بیٹی بھی بڑی ہوئی، توجہ رہے، توجہ رہے۔ بیٹے نے شادی کی تو جو ادھر سے بیٹی آئی وہ اپنا ایک حصہ لے کے آئی۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا عدل انسانیت کیا ہے۔ ایک بیٹا، ایک بیٹا، ایک بیٹی، بیٹے کو دو حصہ ملا، بیٹی کو ایک آدھا حصہ ملا۔ جب بیٹا بڑا ہوا اور اس نے شادی کی تو ادھر سے جو لڑکی آئی وہ ایک حصہ لے کے آئی، تو دو اس کے ایک اس آنے والی لڑکی کا تین حصے ہو گئے یا نہیں؟ اور یہ بیٹی جب گھر سے گئی تو اپنا حصہ لے کے گئی، شوہر کے بعد پہلے سے دو تھے اس کے بھی تین حصے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہاں بھی تین ہو گئے، اور جب بیٹی آئی ادھر میں اپنا حصہ لے کر تو ادھر بھی تین حصے ہو گئے۔ تو مرد سرتاسر کے خالق، سرتاسر ذمہ داری، اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ طے ہو گئی بات۔ بچی تھی ذمہ دار باپ تھا، شادی ہوئی ذمہ دار شوہر ہے، بوڑھی ہوئی ذمہ دار اولاد ہے، لیکن فرض کر لو فرض کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اگر محفوظہ ہے محفوظہ، اگر عورت کا باپ زندہ ہو، باپ زندہ ہو اور اس کے پاس کھانے کا نہ ہو، جب بھی عورت بیٹی پر باپ کا نقصہ واجب نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو، بیٹی پر باپ کا نقصہ واجب نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا، اسی لیے ایک حصہ لے لیا کہ اگر کوئی ایسا مسودہ سامنے آ جائے جس میں عورت پر ذمہ داری آ جائے تو عورت اپنے حصے سے اس کی کفالت کر سکے۔ تو اب جملہ سننا کہ بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے، زوجہ پر شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر زوجہ کروڑپتی ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت شوہر کو دے لے۔ اگر پوری دولت رکھے رہے جب بھی شریعت پہ اعتراض نہیں ہے۔ بھائی پھر سننا، پھر سننا، اگر زوجہ کروڑپتی ہو تو واجب نہیں ہے کہ اپنی دولت شوہر کو دے لے۔ اب خدیجہ سمجھ جائے، پندرہواں سورہ سورہ کوثر، اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا۔ اس ترتیب کو لینا تھا. پہلے مزوا آیا, پھر عرب نشہ کا سورہ آیا, پھر وراثت کا سورہ آیا, پھر ولادیات کا سورہ آیا, پھر سورہ کوثر آیا. اسے ذہن میں رکھنا, اس ترتیب سے کام لینا ہے مجھے. ابتدائی سورے ہیں, پیغمبر اکرم کی نبوت کے دو پونے دو سال کے اندر یہ سورے نازل ہوئے, یعنی ابتدا ہے نا نبوت کی. اب اسے ذہن میں رکھو. اور اب چلو قرآن کی طرف. سورہ نون والقلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب نون کی قسم, حبیب قلم کی قسم. وما یسترون اور حبیب مستقبل میں لکھی جانے والی تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو مجنون نہیں ہے بھائی, کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں تو ناراض ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو شبہ کہنے ہوا, آپ کو شبہ کہنے ہوا تو ہوگا کوئی اعتراض, ہوگا کوئی اعتراض. اور کسی نے رسول کو مجنون کہا ہوگا. جبھی قرآن نے آواز دی کہ حبیب تو مجنون نہیں ہے. مشرق نے مجنون کہا تھا, مجنون کہا تھا, قرآن نے رد کر دیا کہ یہ مجنون نہیں ہے. اچھا سنون وسلم سن لیا. جاؤ سورہ حق کا دیکھو. سورہ حق کا میں عجیب و غریب طریقے سے فرمان لگانے کا یاد رکھا ہو شاعر. دیکھو یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے, میرا محمد شاعر نہیں ہے. نون وسلم نے کہا مجنون نہیں ہے. سورہ حق کا میں کہا شاعر نہیں ہے. اور پھر اگلی آیت میں کہا واللہ بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. اور دیکھو یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے, میرا حبیب جادوگر نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم. یہ ایک رسول کریم ہے جو تمہیں قرآن سنا رہا ہے. تو ایک جگہ کہا یہ مجنون نہیں ہے, ایک جگہ کہا یہ جادوگر نہیں ہے, ایک جگہ کہا یہ شاعر نہیں ہے. تو پورے عرب کے سماج کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, میرے محمد پر مشرکوں نے تین ہی اعتراض کیے. رکے رہنا, مشرکوں کے سماج کو کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, میرے محمد پر مشرکوں نے تین ہی اعتراض کیے. وہ مکے کے مشرک بڑے بڑے سردار کہنے لگے اس کی بات میں سنو مجنون ہے, کہنے لگے اس کی بات میں سنو نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد مجنون ہے. اچھا تو ایک تہمت لگی جنون کی. کسی نے کہا دیکھو اس کی بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہ لو, یہ تو شاعر ہے, ادھر ادھر کیوں آتا ہے. سن رہے ہو نا؟ تو دو احساس ہو گئے, مجنون ہے شاعر ہے. کسی نے آواز دی کہ یہ ستارے کو اتار دیتا ہے, یہ چاند کو توڑ دیتا ہے, یہ جادوگر ہے. سنا میرے نبی پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا, میرے نبی پر خیانت کا الزام نہیں لگا. سنتے جانا, آرام سے سننا. آج میں تاریخ اسلام کے ایک ورق کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مشرک کل تک کہہ رہا تھا کہ یہ صادق ہے, یہ امین ہے. مشرکوں نے کہا یہ نہیں رسول کو کہ یہ سچے ہیں اور یہ بڑے امانت دار ہیں. اور آج رسول ان کے عقیدے کو برا کہہ رہا ہے. تو آپ کہہ دیں کہ یہ سچا نہیں ہے؟ نہیں کہتے. کل جب منہ سے نکل گیا کہ یہ سچا ہے تو اب مشرک ہے, مگر بات نہیں بدلے گا. مشرک ہے, مشرک ہے, مگر بات کو تبدیل نہیں کرے گا. میں سننا کہاں جانا چاہ رہا ہوں میں. تو اب مشرک نے سوچا کہ کیا کریں کہ لوگ اس رسول کی بات نہ سنیں. کہا بھی کہہ دو کہ یہ شاعر ہے, کہہ دو کہ یہ شاعر ہے. مکے کے سماج میں اعلان کر دیا کہ یہ شاعر ہے. اچھا یہ آج کے شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ شاعر سورہ شعرا والا, وہ شعرا ہو جب تب عمر غالب. شاعر ادھر ادھر کیوں رہتا ہے؟ شاعر وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں ہے, شاعر وہ کرتا ہے جو کہتا نہیں ہے. شاعر کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعر ہر والی خیال میں کام کنیا مارتا ہے. یہ سورہ شعرا کے آخری پر اگر ترجمہ کر رہا ہوں میں. تو یہ شاعر اس سماج میں اس عہد میں ایک ایسا انسان تھا جو غیر سنجیدہ تھا. ٹھیک, کہا مجنون ہے, کہا شاعر ہے, اور پھر کہا جادوگر ہے, جادو کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ مشرک تین الزام لگا کر چاہتا کیا تھا؟ بتاؤں بھائی, آرام سے سننا کہ مشرک کی نصیحت کیا ہے. دیکھو اس زمانے کا شاعر سنجیدہ انسان, سنجیدہ انسان جو بہت سنجیدہ ہو, وہ شاعر کی بات کا نوٹس نہیں لیا کرتا تھا. تو محمد کو شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا لیا کہ یہ محمد کی بات سننے نہ پائے. سن لیا؟ شاید کہا جا رہا تھا منصوبے کے ساتھ کہ کہیں لوگ سنجیدہ لوگ پڑھے لکھے لوگ دانشور لوگ محمد کی بات نہ سن لیں کہ یہ شاعر ہے تو شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگ ہٹا دیا
ٹھیک پھر کہا مجنون ہے پاگل ہے
پاگل آپ کے لیے قابل رحم ہوگا بچوں کے لیے تماشا ہے بچوں کے لیے پاگل تماشا ہے سڑکوں میں دیکھ لینا تو پاگل کہہ کر بچوں کے لیے تماشا بنا دیا شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا شاعر کہہ کے رسول سے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا پاگل کہہ کے بچوں کے لیے تماشا بنا دیا اب جادوگر کہا اب تم جادوگر سے ڈرو یا نہ ڈرو عرب کے سماج میں عورتیں جادوگر سے بہت خوف کھاتی تھی تو جادوگر کہہ کے عورتوں کو ہٹا دیا تو شاعر کہا تاکہ سنجیدہ لوگ بات نہ سنے مجنون سے کہا تاکہ بچوں کا تماشا بن جائے جادوگر کہا تاکہ عورتیں بات نہ سنے اب محمد نے طے کیا کہ تم سنجیدہ لوگوں کو میرے پاس سے ہٹا رہے ہو تم بچوں کا تماشا بنا رہے ہو مجھے تم مجھے بچوں کا تماشا بنا رہے ہو تم مجھے جادوگر کہہ کے عورتوں کو خوف دلا کر کے ہٹانا چاہتے ہو جب تو صحیح کہ جب میں نبوت کا اعلان کروں تو سنجیدہ لوگوں کے لیے ابو طالب کو لاؤں سنجیدہ لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹا رہے ہو جب تو صحیح کہ ابو طالب کو سامنے لاؤ تاکہ سنجیدہ لوگ میری بات سنے تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو تاکہ عورتیں میری بات نہ سنے جب تو صحیح کہ خدیجہ کو سامنے پیش کر دو اور تم مجھے بچوں کے لیے کھلونا بنانا چاہتے ہو جب تو صحیح کہ میں آلی کو سامنے کر دو بات میرے سننے والوں تک تو ابو طالب خدیجہ علی سن لیا ابو طالب خدیجہ علی یہ ٹیم ورک ہے ہدایت کا یہ ہدایت کا ٹیم ورک ہے یہی سے میں آگے جاؤں گا گیارہواں سورہ سورہ وضو بھائی سننا ترتیب نزول بتا چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى ولسوف یوتی کا رب کا فتح اور ہم جس کا یقیناً فاوا وہ وجہ تک سوالن فہدا وہ وجہ تک آئرن فاگنا بام یقین فلا تخر بام سائرا فلا تخر بام بے نعمت ربے کا بادش کیا تیوہ کا سورہ ہے پورے سورے کی تشریح کروں گا بھائی وہ تینوں شخصیتیں ذہن میں رہے ابو طالب خلیجہ علی ذہن میں رکھنا ہے تینوں شخصیتوں کو وضحا دن کے گرم وقت قسم ولیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت قسم ماں بتا کا ربو کا بما کلا حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے ولل آخرت خیر الرقم نے لولا ابتدائی نزول کا سورہ ہے ولل آخرت خیر الرقم نے لولا حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا ولا صوفا یہ عتیقا رب کا فتل تھا حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے بلس بھائی یہ آئے ذہن میں رکھنا بولا صوفا یہ عتیقا ربوں کا فتل تھا حبیب ہم تمہیں ایک شے عطا کریں گے ایک نعمت کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے الم یجد کا یتیمن فآوا حبیب تم یتیم سے ہم نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا ابتدائی وہی ہے حبیب تم یتیم تھے ہم نے تمہاری تربیت کی حبیب تم گمنام تھے ہم نے تمہارا تعارف کرایا اور حبیب تم مفلس تھے ہم نے تمہیں دولت دی سب کو معلوم ہے کہ بچپنے میں تربیت کس نے کی اور جوانی میں مسلم جی کو تبدیلی سے کس نے بدلا بھائی ابتدائی نزول کے سورے میں ابو طالب کا بھی تذکرہ ہے خدیجہ کا بھی تذکرہ ہے سنتے جاؤ اس لیے کہ منزل کا فکر موجود ہے اور کئی لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے موٹر سننے والوں کو اب جملہ سننا علم یزید کا یتیمن تو آوا حبیب تم یتیم تھے ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا وجہ تھا سوال دن سالا حبیب تم گمنام تھے ہم نے ساری انسانیت کی ہدایت کی تمہاری طرف وہ وجہ تھا آئے دن سالا حبیب تم مفلس تھے ہم نے تمہیں دولت دے دی. یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب, مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ. میں بہت جو ہے فاما یتیم فلا تقہر, دیکھو یتیم کے ساتھ دوست لگے میں بات نہ کرنا. فاما سائل فلا تقہر, اور ہمیں سائل کو جھڑک کے بات نہ کرنا. وہ اما بے نعمت ہم کے ساتھ آگے حبیب کی جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کرو. وہ اما بے نعمت رب کا تحدیث, حبیب نے جو نعمتیں ہم نے تمہیں گروائی ہیں نا ان کا بار بار تذکرہ کرو. پہلی نعمت یقینی میں کفالت کرنا, دوسری نعمت تندرستی میں دولت دینا. بھائی ایک نعمت ابو طالب کے ذریعے تمام کی, دوسری نعمت خدیجہ کے ذریعے تمام کی, اور حکم یہ کہ بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا. تو اب اگر محمد ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ کرے تو کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ گیارہواں سورہ سورہ وضحا, ابو طالب کا ذکر, خدیجہ کا ذکر, اور بارہواں سورہ اس کے فوراً بعد آیا ہے. اسی لیے علم نشرح, اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب سورہ وضحا پڑھو نماز میں تو علم نشرح کے ساتھ پڑھو, اس لیے یہ دونوں مل کے ایک ہیں. تو سورہ وضحا میں ابو طالب کا تذکرہ, خدیجہ کا تذکرہ, اور اب علم نشرح کی ابتدائی آیت پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ اور حبیب کیا ہم نے تمہیں بوجھ بٹانے والا نہیں لیا؟ دیکھو بڑا نازک مرحلہ ہے, الذی انقض ظہرک, ایسا بوجھ جس میں تمہاری پشت توڑ رکھی تھی. وزر کے معنی ہے بوجھ, بھائی توجہ ہے, وزر کے معنی بوجھ, وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا, وزر کے معنی بوجھ, وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا. علم نشرح کا صدر, بھائی بہت توجہ ہے. کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ درمیان کے چھوڑ لو, بس بتانا ان کا ملنا. اور حبیب کیا ہم نے تمہیں وزیر عطا نہیں کیا؟ تو سورہ وضحا میں ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ, سورہ علم نشرح میں علی کا تذکرہ آ گیا نا. بھائی بہت توجہ رکھنا. اور اب درمیان سے دو سورے نکال رہا ہوں, سورہ والعصر, سورہ والعادیات, 15واں سورہ سورہ کوثر. کیا کہا تھا سورہ وضحا میں؟ سوفا یعطی کا رب کا فتضا, حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے, یعطی کا عطا کریں گے, اتنی بڑی چیز کہ تم پانے کے بعد ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو اب کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے محمد رسول اللہ کو کہ جب ملے گی تو محمد رسول اللہ سے راضی ہو جائیں گے. میں وعدہ کیا بس جو ہمیں سو سال یوتی کا ہم عطا کریں گے. اور سورہ کوثر میں کہا اتنا عطا نہ کر سو سال کوثر ہم نے عطا کر دیا. میرے دوستو, میرے عزیزو, مجھے پھر واپس جانا ہے وسیعت کے ساتھ, لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. سورہ وضحا میں کہا بلا سوفا یو عتیقہ رب کا فترزا, حبیب ایک ایسی چیز عطا کریں گے, ایک ایسی چیز تمہیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اور سورہ کوثر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر, حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. کتنی شان سے انا ہم نے آتینا ہم نے عطا دیا الکوثر, تمہیں کوثر. بڑا اصرار ہے اللہ کو. بھائی رکے رہنا ابھی طے کر میں طے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوثر ہے کیا اور پھر آگے بڑھوں گا. بڑا نال ہے اللہ کو, پورے قرآن میں کوثر ایک ہی جگہ تو ہے, کسی نبی کو اللہ نے کوثر نہیں دیا سوائے محمد رسول اللہ کے, کسی نبی کو کوثر نہیں دیا. پورے قرآن میں لگتے کوثر ایک ہی مقام پہ آتا ہے نا کہ کوثر حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. ابھی کیا ہے کوثر بھائی, ہے کیا؟ کیا محمد رسول اللہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اگر چھوٹی چیز ہو تو چھوٹی چیز دے کے احسان جتانا. میں لے آیا اپنے سننے والوں کو اس مرحلے تک جس مرحلے پر آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوثر کیا ہے طے کرنا ہے نا, کیا رسول سے چھوٹی کوئی شے ہے؟ تو چھوٹی چیز دے کر احسان جتانا شان کریمی کے خلاف, تو رسول سے چھوٹی چیز تو ہے نہیں ہے نا. اچھا تو کیا رسول سے بڑی کوئی چیز ہے؟ بھائی دنیا میں رسول سے بڑی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو یہ جو بھی ہے کوثر جو بھی ہے, نہ رسول سے چھوٹی ہے نہ رسول سے بڑی ہے, تو ہم رسول کے برابر ہوگی نا. تو اسی لیے کہا اول نا محمد واسط نا محمد واخر نا محمد کل نا محمد. بس میں نے رحمت دی, میں نے رحمت دی. یو سی کم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الانثیین. اللہ کی وصیت کو یاد رکھنا, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اولاد میں جو بیٹا ہو اس کا دوہرا حصہ, جو بیٹی ہو اس کا اکیلا حصہ. اور اب آگے بڑھ کے آواز دی, شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے دین دیا, ہم نے شریعت دی. اللہ بولا سورہ شورا میں, ہم نے دین دیا, ہم نے شریعت دی نوح کو وصیت کر کے, ابراہیم کو وصیت کر کے, موسیٰ کو دین و شریعت دیے وصیت کے ذریعے, عیسیٰ کو دین و شریعت دیے ہم نے وصیت کے ذریعے, والذی اوحینا الیک اور حبیب ہم نے وہی دین و شریعت تجھے وہی کے ذریعے دیا, انہیں وصیت کے ذریعے ملا, انہیں وصیت کے ذریعے ملا, تجھے وہی کے ذریعے ملا. اب میں مزاج نہیں کروں گا, اسی ممبر سے میں بتا چکا ہوں اور رکوں گا نہیں اس مرحلے پر. بھائی وصیت میں اور وہی میں فرق کیا ہے؟ دین و شریعت جب نوح کو ابراہیم کو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ملے تو وصیت سے ملے, اور وہی دین و شریعت جب پیغمبر کو ملے تو وہی سے ملے. ٹھیک ہے نا, وہی سے ملے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وصیت کے معنی ہے البیان الواضح, واضح طریقے سے بات کہہ دینا, اور وہی کے معنی ہے اشارت السریعت المخفیہ, ایسا اشارہ جو مخاطب سمجھے دوسرا نہ سمجھے. تو سارے انبیاء کو لکھ کے دی گئی شریعت اور محمد کے مزاج میں ڈال دی گئی. بس ابھی سے زیادہ اپنے سننے والوں کو سہمت نہیں دینا چاہو. محمد رسول اللہ کے مزاج میں شریعت ڈالی گئی. بھائی بہت بہت توجہ ہے, یعنی مزاج محمد مزاج وہی الہی. اگر سوئے جب وہی الہی, اگر سنا لے جب وہی الہی, اگر جاگے جب وہی الہی, اگر جگا لے جب وہی الہی, اگر بیٹھے وہی الہی سے, اگر بٹھا دے وہی الہی سے, اگر اٹھے تو وہی الہی سے, اگر اٹھا دے تو وہی الہی سے. بہت 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 تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کی وصیت سن لی کہ لوگوں کو اس نے کیا وصیت کی. اللہ کی وصیت تم نے سنی کہ اللہ نے نبیوں کو کیا وصیت کی, اور اب آواز بھی وسا دے رہا ابراہیم ہو لے بنی ہے بھیا کو ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو, ابراہیم نے وصیت کی یعقوب کو کہ دیکھو اللہ نے دین کو تمہارے لیے چنا ہے اور تم مرو تو اسلام پہ مرنا. یعنی عجیب کمال ہے, بیٹے مسلمان ہیں اور ابراہیم وصیت کر رہے ہیں مرو تو اسلام پہ مرنا. یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے جب تو صحیح کہ موت بھی کرنے گیا ہے. سمجھ رہے ہو نا, یہ ابراہیم کی وصیت اپنے بیٹوں کے نام. اور آپ پروردگار نے آواز دی کتب علیکم, بچہ عجیب و غریب آئے تھے اور یہی بات کو رکھوں گا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے وصیت کا مفہوم خاص. اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت نزدیک آئے تو اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو.
دیکھا بھائی آیت ہے آیت, پھر سننا, قرآن میں جہاں جہاں کتبہ علیکم آیا ہے نا اس سے مراد واجب کر دیا. کتبہ علیکم ہم نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر, یعنی واجب کر دیا ہے. کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے, ان طرح کا بھائی ایک ایک لفظ توجہ رکھنا, ان طرح کا اگر وہ چھوڑ رہا ہے خیرن خیر الوصیہ, تو واجب ہے کہ اس خیر کے لیے وصیت کر جائے. اگر دنیا سے شر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے ترکے میں شر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت واجب ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کہا؟ وصیت. خیر چھوڑ کے جاؤ وصیت واجب ہے. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر وصیت کے بغیر گئے تو جاہلیت کی موت ہے. ٹھیک بھائی, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ میں اگر اس مفہوم کو واضح کر سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. کیا چھوڑ کے جانے پہ وصیت واجب ہے؟ خیر. ان طرح کا خیرن, طرح کا اسی سے نکلا ہے ترکہ. ٹھیک, تاریخ چھوڑنے والا, ترکہ جو چیز چھوڑی ہے, ترکہ اگر چھوڑے, یہ تو سمجھ آئی. ان طرح کا خیرن, اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہم نے اس پر واجب کر دیا کہ وہ وصیت لکھے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ یا بالکل سمجھ آ گئی؟ اب سنو, اب سنو, دو آیتیں سناؤں گا قرآن سے کہ خیر کیا ہے. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. متقی کی تعریف جانتے ہو؟ متقی کی تعریف یہ ہے, بس سورہ نحل کی آیت ہے, جا کے دیکھ لینا. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب پوچھا جاتا ہے متقیوں سے کہ یہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے. قرآن کیا ہے؟ خیر ہے. آیت پڑھ رہا ہوں میں, قرآن خیر ہے. آیت کی روشنی میں قرآن خیر ہے. اور اب دوسری آیت پڑھوں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں ہم نے امت کا خیر بنایا ہے تاکہ تم ہدایت کرو. اس سے مراد پوری امت نہیں ہے, کچھ خیر ہے اس امت میں, کچھ خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے اس پوری امت میں سے کچھ لوگوں کو خیر بنایا, وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں, وہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. تو یہ کون ہے جو خیر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو خیر ہیں؟ بتاؤں زیارت جامعہ کا جملہ, ان ذکر الخیر کنتم اصلہ و فرعہ و معدنہ و مالاہ و منتہا. اے آل محمد, جہاں کہیں بھی خیر کا تذکرہ ہو اس کی بنیاد تم ہو, اس کی شاخیں تم ہو, خیر کی پناہ گاہ تم ہو. خیر جب تھکر آتا ہے تو تمہارے زاروں پہ آگے سمجھ دیتا ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی تو میرے دوستو, قرآن کی روشنی میں خیر کیا ہے؟ قرآن. دوسرا خیر کیا ہے؟ آل محمد. دیکھو میں نے دو آیتیں پڑھ لی, ایک قرآن کے لیے اور ایک آل محمد کے لیے. قرآن خیر, آل محمد خیر. ٹھیک ہے, بہت توجہ ہے. اس لیے کہ اب میں آیت سے ملانے جا رہا ہوں, آیت سے ملانے جا رہا ہوں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیہ, اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم پر واجب ہے کہ وصیت کرو. قرآن بھی خیر ہے, آل محمد بھی خیر ہے. اب محمد پر واجب ہے یا نہیں کہ ان دونوں کے لیے وصیت کرے؟ بھائی اسی لیے کہا انی تارک فیکم شکل ہے. تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عزرتی اہل بیتی.
انی تارکن، تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی. تارکن کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کا آخری جملہ ہے. انی تارکن، تارکن. اب آئے یاد آ گئی ان طرح کا خیر وسیع. اگر 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 بننے والا خیر چھوڑ کے مرے، خیر چھوڑ کے مرے تو وسیعت کرے وہاں کا طرح کا. یا نبی نے کہا انی تارکن، اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخری جملہ ہے نا نبی کا، یعنی نبی کی نبوت کا آخری جملہ. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عزتی اہل بیتی. ٹھیک، نبوت کا آخری جملہ. نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے ایک سوال ہے، میرے نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ادھر سے آواز آئی، میں کہا تھا نبی نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات مل جائے گی. تو نبوت کا پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، نبوت کا آخری جملہ ہے انی تارکن. بھائی پہلے جملے کا جس نے انکار کیا مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، تو اب جو آخری جملے کا انکار کر دے اس کے لیے بدلا گیا ہے. وسیعت میں تمام ہونے جا رہی ہے، آواز دے دو مقامات پر لفظ کو بدل کے. وہ بس سائن انسان ابھی والد ہے احسانہ، ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اور اسی جملے کو ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ عنکبوت میں کہا وہ بس سائن انسان ابھی والد ہے حسنا، ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. ٹھیک ہے نا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کتنی بڑی وصیت ہے، سنو گے بھائی. اب جملہ سننا، جملہ سننا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے قرآن میں. اور اب آیت پڑھوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ. سنو سنو، اللہ نے تمہیں تراب سے بنایا ہے، تم سب تراب ہو جو زمین پہ گھوم پھر رہے ہو. اب میں چاہتا ہوں اس پڑھے لکھے بیدار مجلس سے، اب میں مجلس سے چاہتا ہوں بھائی، تم سب تراب ہو، جتنے گزر گئے وہ تراب، جتنے ہیں وہ تراب، قیامت تک جتنے آئیں گے وہ تراب، اور میرا علی ابو تراب باپ ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے معزز اور محترم سننے والوں کی خدمت میں آیت پیش کی تھی، اور اب روایت سنو اور حوالہ مت تلاش کرنا. دنیا میں جتنی مناقب کی کتابیں لکھی گئی سب میں دیکھ لینا، مناقب کی، مناقب کے نام سے جتنی کتابیں ہیں اب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مصر کے مارکیٹ میں، بغداد کے مارکیٹ میں، ایران کے مارکیٹ میں، جتنی مناقب کی کتابیں ہیں ان سب میں دیکھ لینا. میرے پیغمبر نے کہا، میرے نبی نے کہا، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، میں ہوں اور علی ہے. اس امت کے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی. اب دو باپ ہوئے نا امت کے، کسی فرد کے نہیں، کسی فرد کے نہیں، پوری امت کے، پوری امت کے دو باپ. قیامت تک آنے والی مسلمان امت اس کے دو باپ، محمد رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے نا، دو باپ ہیں. تو اب روایت سناؤں، بڑی معتبر کتابوں کی روایت. اگر گنہگار باپ، ہم آپ جیسا، اگر گنہگار باپ اپنے بیٹے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے تو گیا ہی، جنت سے بھی گیا. میں کیا کروں، میرے نبی کا قول ہے، اگر گنہگار باپ مجھ جیسا آپ جیسا نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. تو اگر معصوم باپ ہو، تو اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ بھائی بہت بہت توجہ ہو رہے، بالکل دو روایتیں ہدیہ کروں گا، ایک ہدیہ کر چکا، اور اب ایک آخری روایت اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو. یہ دونوں روایتیں میرے رسول سے آئی ہیں. عام باپ اگر اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے، گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. اور اب دوسری روایت سنو، دوسری روایت، میرا نبی نے کہا کہ کوئی بڑا متقی ہو بڑا پرہیزگار ہو. اگر اس کا باپ اسے ناراض ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. بڑا متقی ہو, بڑا پرہیزگار ہو, اگر باپ ناراض ہے, اگر باپ کی اطاعت نہیں کرتا, اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو جنت میں جانا دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. حدیث یاد آئی؟ اس حدیث کو سن کے کوئی حدیث یاد آئی؟ کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی, اگر کوئی قائم اللیل ہو, کوئی صائم النہار ہو, زندگی بھر پیا پیادہ حج کرے, کوئی ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کر لے اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا لاحق قتل ہو جائے, تو یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور ہے, خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. اپنے سننے والوں کو زحمت دی, معتبر کتابوں سے معتبر روایات حدیث کی ہیں, یہ مبالغہ نہیں ہے. نبی مبالغہ نہیں کرتا, نبی مبالغہ نہیں کرتا بھائی, یہ شان امامت ہے. میں اب جملے کو یاد رکھنا, یہ جو علی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں نا بار بار, تو یہ شان امامت ہے. بتاؤں امامت کیا ہے؟ امامت نبوت کی ڈیفنس لائن ہے. سوچتے رہنا اس جملے کو, اس جملے کو سوچتے رہنا, جب مہلت ملے سوچنا. امامت نبوت کی دفاعی لائن ہے اور نبوت توحید کی دفاعی لائن ہے. بتاؤں یزید نے, سننا دو جملے مساحت سے بیاض کروں گا لیکن مساحت تک پہنچانی. یزید نے اپنی بادشاہت کے پہلے سال حسین کو قتل کیا, دوسرے سال مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے, تیسرے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کروا دیا. پہلے سال امامت پہ حملہ ہوا, امامت پہ زد آئی تو دوسرے سال نبوت پہ حملہ ہو گیا, نبوت پہ زد آئی تیسرے سال توحید پہ حملہ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. تو امامت نبوت کا احسان ہے, نبوت توحید کا احسان ہے. اگر امامت ٹوٹے گی تو نبوت پہ حملہ ہوگا, اگر نبوت ٹوٹے گی تو توحید پہ حملہ ہوگا. اسی لیے ہم نے علی ولی اللہ رکھا کہ قیامت تک محمد رسول اللہ محفوظ ہو جائے. تقریر تمام ہو گئی, گفتگو پہنچ گئی کربلا تک. بادشاہت کے پہلے سال امامت پہ حملہ ہے, قتل حسین. ٹھیک ہے نا, کل تک گفتگو تھی مدینے سے چلنے کی, کل تک میں نے گفتگو کی نا, مدینے سے روانگی تھی. سنو گے, میں نے کل 28 رجب کا واقعہ بیان کیا. 28 رجب کی شب کا واقعہ آج کروں. ایک صحابی رسول تھے, میں سننے کے قابل ہے یہ جملہ, حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, گرا گوش تھے, کان اچھی طرح سنتے نہیں تھے, بلکہ بتاؤں رجال کی کتابوں میں اس بزرگ کے لیے کیا جملہ لکھا ہے, کان لا یسمع صوت الراد. اتنے گرا گوش تھے کہ بادل کی گرج کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں جاتی تھی, یعنی کام کر ہی نہیں رہے تھے, کام نہیں کر رہے تھے. 28 رجب کی شب کو, وہ دن جس دن حسین کو نکلنا ہے نا مدینے سے, اس سے پہلے والی رات 28 رجب کی شب, عروہ غفاری سوتے سوتے چوک کے اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے اشارے سے پوچھا, ہوا کیا, یہ تم اٹھ کیسے گئے؟ کہنے لگے, میں اتنا گرا گوش ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا, لیکن میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. پہنچ گئی نا بات, امام زمانہ نے, تمہارے زمانے کے امام نے, تمہارے زمانے کے امام نے زیارت نائیہ میں جملہ تھا, السلام علی طارئین امیر الوطن, سلام ہو ان لوگوں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. کہا, میرے کانوں میں گرج کی آواز نہیں آتی, یہ کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو زوجہ نے روکے تھا, ارے یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. بس اجرکم اللہ. بیویوں نے مدینہ چھوڑا ہے روتے ہوئے. بس اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادی زینب نے مدینہ چھوڑا روتے ہوئے. کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے اگر وطن چھوڑے تو وہ روتا نہیں ہے. سلام ہو ان مسافروں پر جن سے بچہ وطن چھوڑوایا گیا. آج دل اس کو جب حسین نے طے کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا, یاد ہے نا 28 رجب کو چلے تھے, 3 شعبان کو والد مکہ ہوئے اور 8 ذلیل کو مکہ سے چلنے لگے. جب پورا سامان سفر تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حسین کے پاس اور کہنے لگے, حسین رشتے داری کا بھی ایک تقاضا ہے اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم فرزند رسول ہو, تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں. چاچا دار بھائی ہیں ذہن میں رہے, علی کے چاچا دار بھائی ہیں. حسین میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. کہا حسین میں زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے مکے سے تو تمہاری جان محفوظ نہیں ہے, تمہاری جان محفوظ نہیں ہے. کہا لیکن ابن عباس میں نے طے کر لیا ہے, میں نے نانا خواب میں آئے تھے, میں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے. کہا اچھا فرزند رسول, ابن عباس کہہ رہے ہیں اچھا فرزند رسول, اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ جائیں, ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ فضائے مکہ میں دو جواب بلند ہوئے. ایک جواب حسین نے دیا, کہا ابن عباس شاء اللہ انہیں سمایا, میں کیا کروں, اللہ کی مشیت یہ کہ ان بیویوں کو قیدی دے گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دے گئے. اور دوسرا جواب ایک مہینے سے آیا, شہزادی زینب نے آواز دی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا جا رہے ہو. قافلہ چلا دوسری محرم کو قافلہ سرزمین کربلا میں مارے ہوا. بس میرے دوستوں میں نے بڑی زحمت دی, میں نے بڑی زحمت دی, لیکن دو چار جملے سن لو. دوسری محرم کے دو چار جملے, سرزمین کربلا پر جب حسین کا سلجھا پہنچا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے پے بپے سواریاں بدلی, کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہا ذرا بلاؤ گاؤں والوں کو. گاؤں والے آئے. کہا بھائی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ مختلف نام دیے گئے. ایک بوڑھے نے کہا یقال لہا کربلا, فضل رسول اس گاؤں کا نام, اس زمین کا نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, واللہ حال ہی ارض و کربن مبلا, خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا محت و رہا لینا, یہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی. ہاں ہونا تجبا اچھا ہونا, یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. ہاں ہونا علی ہونا, یہاں محمد کے اہل مسیح کر لیے جائیں گے. بس آخری جملہ, آخری جملہ, اب اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا. کہا عباس, عباس خیمے لگاؤ, ٹھہرنے کا بندوبست کرو. سنو گے, عباس نے خیمے لگائے. جب خیمے لگ گئے تو کہا ذرا بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. گاؤں والے آئے. حسین نے 60,000 درہم دے کر 2 مربع میل کا علاقہ خریدا, اور خریدنے کے بعد جب تحریر ہو گیا وہ علاقہ تو وہ تحریر بنی اسد کے ہاتھ میں دی اور کہا جاؤ, میں نے یہ زمین تمہیں ہیبا کی, لیکن میری 3 وصیتیں ہیں, میری 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں دفن کر لینا. اجرکم اللہ. دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو اسے بتلا دینا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے زائروں کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن اب آخری جملہ بھی سن لو. بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی کہ ہمیں دفن کر دینا. جب مرد جا رہے تھے تو پکار کے کہا حسین نے, بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. عورتیں آئیں, کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کا نوازا ہوں, میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد وصیت ہے, اگر تمہارے مرد فوج یزید سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کرے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر لینا. عورتیں روتی ہوئی چلی تو پکار کے کہا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا. جب بچے آئے تو حسین نے کہا بچوں میں بھی تمہارے جیسے